उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने मुबैना भारतीय जासूस कुलभूषण यादव तक भारत को तीसरी बार सिफारती रसाई देने की पेशकश की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान आयशा फारूकी ने जुमे को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि भारतीय हुकाम को इस फैसले के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है और अब उनके जवाब का इंतज़ार है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से बयान के मुताबिक इस सिफारती रसाई के मौके पर कोई सिक्योरिटी अहलकार मौजूद नहीं होगा। कबल अज़ीम पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था कि भारत की दरख्वास्त पर दो भारतीय सिफारतकारों की कुलभूषण यादव से बिला तातुल और बिला रुकावट मुलाकात कराई गई थी, लेकिन भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि मस्कुरा सिफारती रसाई बिला तातुल और बिला मशरूत नहीं थी और कुलभूषण यादव बज़ाहिर दबाव में था। भारत के मुताबिक ये सिफारती रसाई आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इन दावों को रद्द करते हुए जुमे को एक बार फिर भारत को कुलभूषण तक सिफारती रसाई देने की पेशकश की है। भारत का अभी तक इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है, ताहम पाकिस्तान की तरफ से ये पेशकश ऐसे वक्त में की गई है जब पाकिस्तानी फौजी अदालत की तरफ से कुलभूषण यादव को सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तहत कुलभूषण यादव और भारत को पाकिस्तान की फौजी अदालत की तरफ से नजरसानी की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने के लिए रवां साल 20 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके बाद रवां माह 19 जुलाई को ख़त्म हो रही है। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कलदम शिद्दत पसंद ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा नूर वली महसूद का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। जुमेरात के रोज़ जारी होने वाले बयान के मुताबिक सलामती कौंसिल ने मुफ्ती नूर वली महसूद का नाम शिद्दत पसंद तंजीम दाइश और अलकायदा की ताज़ीराती फहरिस्त में शामिल कर लिया है। फहरिस्त में नाम शामिल किए जाने के बाद नूर वली महसूद के असासे मुंजमद करके उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। सलामती कौंसिल की तरफ से जारी करदा बयान में मजीद बताया गया है कि नूर वली महसूद को TTP के रहनुमा मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत के बाद जून सन 2018 में कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह मुकर्रर किया गया था। अक़वामे मुत्तहिदा TTP को अलकायदा से रवाबित रखने की बुनियाद पर जुलाई सन 2011 में दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है। अमरीका पहले ही सितंबर सन 2019 में वली महसूद को दहशतगर्द करार दे चुका है। अमरीका के महकमे खारजा के जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के ब्यूरो ने एक ट्वीट में इस इकदाम का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान की वफाकी वजारत दाखिला ने अमरीकी खातून शहरी सिंथिया डी रिची को क्लीन चिट दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में वजारत दाखिला ने कहा है कि अमरीकी ब्लॉगर किसी किस्म की गैरकानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने जुमे को अमरीकी खातून शहरी और ब्लॉगर सिंथिया डी रिची को मुल्क बदर करने के लिए पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद वॉशिंगटन DC ने 2 हफ्तों में दूसरी बार बहरे जनूबी चीन में अपने बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं। अमरीकी बहरिया की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक अमरीका के 2 बहरी बेड़ों USS निमिट्स और USS रोनल्ड रेगन ने रवा माह 4 से 6 जुलाई के दौरान बहरे जनूबी चीन में फौजी मशकें की थीं और अब उन्हें जुमे को दोबारा इस खत्े में तैनात कर दिया गया है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका की तरफ से 2 बैरी बेड़ों की बहरे जनूबी चीन में तैनाती की वजूहत सियासी या दुनिया में रूनुमा होने वाले वाकयात नहीं हैं, लेकिन अमरीकी बहरिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात कशीदा हैं, चाहे वो कोरोना वायरस हो, तिजारत हो या फिर हांगकॉन्ग से मुतालिक मामलात, इन तमाम मसाइल पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। खालिद हमीद को इजाजत दीजिए।
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. کووڈ 19 نے دنیا بھر میں لوگوں کو جس صورتحال سے دوچار کر دیا ہے وہ ان کی زندگیوں کے لیے ہی خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس صورتحال نے انہیں بے شمار سماجی، نفسیاتی، معاشی اور ذہنی مسائل میں بھی گرفتار کر دیا ہے. ان مسائل کے حل کے لیے ٹیلی سائیکیٹری کا شعبہ نمایاں طور پر سامنے آیا ہے. آج ہم آپ کو امریکہ میں کووڈ 19 کے دوران اس شعبے میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور اس بارے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرامنٹو کیلیفورنیا سے ایک ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر جواد عارف، جو سیکرامنٹو کیلیفورنیا کے سٹر سینٹر فار سائیکیٹری کے چیف آف میڈیکل سٹاف ہیں، اور اپنی ان کی کمپنی ہے آئی سائیکیٹری، جس کے ذریعے یہ ٹیلی سائیکیٹری کی سروسز بھی فراہم کر رہی ہیں. اور اس سے پہلے وہ کنیٹیکٹ کے ڈینوری ہاسپٹل اور انسٹیٹیوٹ آف لیونگ ہارٹفورڈ ہاسپٹل کنیٹیکٹ میں ایمرجنسی سیکرٹری کیئر بھی فراہم کر چکے ہیں. تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جواد عارف صاحب. تو بتائیے کہ کیا امریکہ میں جو ذہنی امراض ہیں اس کی تو بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو جو ذہنی پریشانیاں ہیں وہ کس حد تک بڑھ گئیں، اور وہ کس طرح جو ذہنی پریشانیاں لوگوں کی ہیں وہ ذہنی امراض میں بدل رہی ہیں، اور کس طرح آپ کا شعبہ پھر ان کی مدد کے لیے سامنے آ رہا ہے؟
اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا، آپ نے بہت ہی ریلیونٹ سوال کیا ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے نفسیاتی امراض اور جو پیشنٹس ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. کووڈ 19 نے یقیناً ہم سب کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے. ہم سب ایک نئے طریقے سے جینا سیکھ رہے ہیں، اور کووڈ 19 جیسی بیماری میں ہم سب کسی نہ کسی کو جانتے ہیں جو کہ اس بیماری سے گزرا ہے، یا فیس بک کے اوپر ہم سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کی موت کی خبر آتی ہے، یا کبھی کسی کے آئی سی یو میں ہونے کی خبر آتی ہے. تو ان تمام حالات میں جبکہ ہم ایک نئے طریقے سے جینا سیکھ رہے ہیں اور ہر طرف سے ایک بری خبر آ رہی ہے، چاہے کوئی ہمارا جاننے والا دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اسی بے یقینی کی کیفیت سے دو چار ہے جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں. تو انزائٹی اور ڈپریشن اور دوسرے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ یقیناً بڑھ گئے ہیں. اچھا، اس کووڈ 19 نے ایک چیز جو کہ بہت بڑی حد تک متاثر کی ہے کہ جو ہماری موومنٹ تھی، جتنا آسانی سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، اور گروسری شاپنگ کے لیے یا اپنے رشتہ داروں سے یا عزیزوں سے یا دوستوں سے ملنے کے لیے، جن سے کہ ہمیں تھوڑی بہت ڈسٹریکشنز مل جاتی تھیں اپنی جو دوسری پریشانیوں سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے تھے، وہ ساری ڈسٹریکشنز بھی ہمارے پاس سے کم ہو گئی ہیں، اور ہم مستقل بنیادوں پہ جن پریشانیوں سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں یا دور رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اور وہ پریشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن کے معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے.
اور خاص طور پر جو سائیکیٹری کا جو پیشنٹ ہوتے تھے وہ تو پہلے بھی بہت اوائڈ کرتے تھے ہاسپٹلس میں جانے میں، ڈاکٹر سے رابطہ کرنے میں، اور اب وہ سارے جو مریض ہیں نفسیاتی اور ذہنی پریشانیوں کو لے کر گھروں میں ہی بیٹھے ہیں. تو ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ جو ٹیلی سائیکیٹری کا شعبہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے؟ تو کس طرح سامنے آ رہا ہے، اور لوگ کس طرح واقعی اب جانے لگے ہیں ان پلیٹ فارمز پر جو کہ ان کو نفسیاتی مدد فراہم کر رہے ہیں آن لائن؟
کووڈ 19 سے پہلے کافی ہیزیٹیشن تھی مریضوں کو ٹیلی سائیکیٹری استعمال کرنے کے لیے. کووڈ 19 نے بہرحال ایک یہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آئی ہے کہ جس نہج پہ ہم نے پہنچنا تھا آج سے 4 سال کے بعد ٹیلی سائیکیٹری کی فیلڈ میں، ہم اس پہ چند مہینوں میں وہ فاصلہ ہم نے کور کر لیا ہے. اس وقت لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے وہ جب ایک ڈاکٹر کے آفس میں آتے ہیں تو انہیں یقیناً دوسرے تمام بیمار لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس سے پہلے ان کو گاڑی چلا کے ڈاکٹر کے آفس تک پہنچنا پڑتا ہے, اس سے پہلے ان کو گھر سے نکلنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, یا پھر اگر وہ دفتر میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے انہیں اپنے آدھا دن جو ہے وہ چھٹی لینی پڑتی ہے. تو ٹیلی سائیکائٹری نے, آپ یہ سمجھیں کہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ اگر 1.5 to 2 hours خرچ ہوتے تھے صرف اس اپوائنٹمنٹ تک پہنچنے کے لیے, اس ٹائم کو ٹیلی سائیکائٹری نے ختم کر دیا ہے. کووڈ 19 کی وجہ سے یقیناً لوگ گھروں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, لوگوں کو اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے گھر میں رہتے ہوئے. ٹیلی سائیکائٹری اس میں ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ ابھر کے آئی ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تمام اپنی ذمہ داریوں کو کی ٹیک کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سائیکائٹری کا سیشن 20-25 minutes کا وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے آفس کے اندر بیٹھ کے اپنے ٹیلی فون کی اسکرین پہ یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ اپنے سائیکائٹرسٹ سے یا تھراپسٹ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ٹیلی سائیکائٹری کے ساتھ ساتھ ای پرسکرپشنز اور باقی دوسری سہولیات بھی میسر ہیں, تو وہیں سے بات چیت کے دوران جو ہے پرسکرپشن فارمیسی کی طرف چلی جاتی ہے اور ان کو صرف ایک بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں فارمیسی تک جانا ہوتا ہے اور دوائی کو پک کرنا ہوتا ہے. تو ٹیلی سائیکائٹری نے یقیناً ان لوگوں کی زندگی بہت آسان بنا دی ہے. ایک چیز اور جو کہ ٹیلی سائیکائٹری نے پرووائڈ کی ہے وہ یہ کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نفسیاتی امراض کے ساتھ ایک بڑا اسٹگما اٹیچڈ ہے. ہم اپنے بہن بھائی عزیز یا دوست کو یہ تو بتا سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے کا مرض ہے یا مجھے ڈائبٹیز کا مرض ہے, مگر اگر ہم میں سے کسی کو ڈپریشن, انزائٹی یا بائی پولر یا کسی بھی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو ہم اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کو یہ بتانے سے گریز کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف کہ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بتا سکتے, ہم اس کے لیے جو ہیلپ سیک کرنی ہوتی ہے, جو مدد حاصل کرنی ہوتی ہے کسی پروفیشنل سے, اس کو بھی بہت ڈیلے کرتے ہیں. ٹیلی سائیکائٹری نے یقیناً مریضوں کو یہ سہولت پرووائڈ کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی پرائیویسی کے میں رہتے ہوئے ایک ڈاکٹر سے بات کریں. کیونکہ عموماً اگر آپ کو سائیکائٹری کے کلینک بھی جانا ہوتا ہے تو کئی مریض ہم سے آ کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آنے سے پہلے یہ خطرہ لگا ہوتا ہے کہیں کوئی میرا جاننے والا یہاں پہ نہ بیٹھا ہوا ہو, یا میں آپ کے کلینک میں اگر داخل ہو رہا ہوں تو کوئی میرا جاننے والا مجھے نہ دیکھ لے, کیونکہ میرے چند جاننے والے اسی علاقے میں کام کرتے ہیں, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے اور میں کوئی ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہوں. تو سائیکائٹری کے ساتھ جو ایک نیگیٹو اسٹگما جو یہ اٹیچڈ ہے اس کے سلسلے میں بھی کووڈ 19 کی وجہ سے جو ٹیلی سائیکائٹری ان پریکٹس آئی ہے اس نے کافی آسانی فراہم کی ہے مریضوں کے لیے.
تو آپ کا اپنی بھی جو کمپنی ہے آئی سائیکائٹری, وہ پہلے سے قائم تھی یا آپ نے کووڈ 19 کے دوران یہ قائم کی؟
آئی سائیکائٹری تقریباً 5 years سے کام کر رہی ہے اور اس میں ہم دوسری کمپنیز کا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, مگر ہم ٹیلی سائیکائٹری کی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. ہم انیشلی شروع کے دنوں میں تو ہم نے ٹیلی سائیکائٹری کی سروسز پرووائڈ کی تھیں ایمرجنسی رومز کے لیے, جو سیکرامنٹو کے ایریا کے اندر جو چند بڑے ایمرجنسی رومز ہیں ان کے اندر ٹیلی سائیکائٹری کی سروس پرووائڈ کی تھی ہم نے. اور اب ہم بنیادی طور پہ صرف اپنے آؤٹ پیشنٹ کلینک کے اندر ٹیلی سائیکائٹری کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں.
تو کیا آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ کیا طریقہ ہوتا ہے اور زیادہ تر کون کون سے لوگ جو ہیں اس وقت آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور کس قسم کے مسائل وہ پیش کر رہے ہیں؟
اگر امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی انشورنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر اگر میں صرف ٹیلی سائیکائٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دوں تو اس کا سلسلہ بڑا آسان ہوتا ہے. میں اس میں اپنی پریکٹس کی ایگزامپل دے سکوں گا کہ اگر کوئی ہماری پریکٹس کا پیشنٹ ہے और उसने उसकी 2 बजे अपॉइंटमेंट है, तो वो 2 बजे मेरी हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर एक वेटिंग रूम का टैब है, उस पर वो क्लिक करेंगे। जब वो उस पर क्लिक करेंगे तो उनसे उनका नाम मांगा जाएगा, वो अपना नाम लिख के वहां पे वेट करेंगे। जब वो अपना नाम एंटर कर देंगे तो मुझे एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो पेशेंट हैं ये आपके वेटिंग रूम में हैं, और मैं उनके साथ जो है एक वीडियो सेशन फॉरन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, वो घर पे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या अपने फोन पे, दोनों में से किसी पे भी जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अंदर उनको चैट का भी ऑप्शन होता है कि वो अगर बात नहीं कर सकते, कहीं अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और वहां पे उनके लिए बुलंद आवाज में बात करना मुश्किल है, तो वो टाइपिंग के जरिए भी बात कर सकते हैं।
तो दिन में आप इस वक्त कितने टेलीसाइकेट्री के जरिए आप कितने पेशेंट्स को डील कर रहे हैं अमेरिका में और सैक्रामेंटो में खासतौर पर?
सैक्रामेंटो में जो हमारी प्रैक्टिस है तकरीबन आप ये समझे कि 35 से 40 पेशेंट हम रोजाना देख रहे हैं टेलीसाइकाइट्री की सर्विस के जरिए। इस वक्त हमारे तमाम जितने भी आउट पेशेंट के जो मरीज दफ्तर में आते थे और वन ऑन वन मीटिंग करते थे, वो सारी वन ऑन वन मीटिंग जो है वो टेलीसाइकाइट्री पे ट्रांसफर हो गई है। तो इस वक्त हमारे ऑफिस के अंदर कोई मरीज नहीं आता, जो भी सारी कम्युनिकेशन है वो टेलीफोन पे, फैक्स पे या ईमेल के जरिए होती है।
ठीक, तो क्या सिर्फ सैक्रामेंटो के लोग ही आपसे रब्ता कर रहे हैं, अमेरिका भर से आपको लोग रब्ता करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर?
टेलीसाइकाइट्री की सर्विस का यही फायदा है कि जिस जिस स्टेट में साइकाइट्रिस्ट का लाइसेंस है वो उन स्टेट्स में प्रैक्टिस कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास सिर्फ कैलिफोर्निया का लाइसेंस है तो कैलिफोर्निया में रहने वाला कोई भी मरीज वो हमारी सर्विस से रابطہ कर सकते हैं।
तो डॉक्टर जवाहर साहब ये बताइए कि अब जबकि कोविड-19 के दौरान टेलीसाइकाइट्री का रुझान बढ़ गया है, उसकी मदद लोग ज्यादा लेने लगे हैं, क्या कोविड-19 के बाद इसकी अफादियत और इसकी यूटिलिटी और इसके इस्तेमाल में आप समझते हैं कि मजीद इजाफा होगा, और अगर होगा तो उसकी क्या वजूहात आपके सामने होंगी?
इसके अंदर ना सिर्फ ये कि लोगों के टाइम की एक बहुत बड़ी सेविंग है, एक कॉस्ट की भी बहुत बड़ी सेविंग है, ना सिर्फ हॉस्पिटल के लिए बल्कि मरीज के एंड से भी अगर देखें, उनको गाड़ी चला के क्लिनिक तक आना नहीं पड़ता या हॉस्पिटल तक जाना नहीं पड़ता, उनके लिए एक गैस की बचत है, उनके टाइम की बचत है, वो अपने घरों के काम या दूसरी जिम्मेदारियां जो है वो साथ साथ अदा करते हुए बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी अपॉइंटमेंट को अटेंड करके वापस अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस जा सकते हैं। तो यकीन इसका इस्तेमाल कम होने के तो चांसेस नजर नहीं आते, बल्कि बढ़ने के ही नजर आते हैं।
और खास तौर पर आप बता रहे थे कि आईसीयू वार्ड्स में, इमरजेंसी वार्ड्स में खास तौर पर जो नफसियाती मरीज थे उनके लिए बेड्स का एक मसला जो था, वो भी एक टेलीसाइकाइट्री उस मसले को हल करने की एक वजह बन सकती है?
होता ये है कि जब इमरजेंसी रूम के अंदर एक साइकाइट्री का पेशेंट आता है तो उसमें हमेशा हमें जो एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि उसके लिए बेड तलाश करना, क्योंकि अमूमन मेडिसिन के हॉस्पिटल्स के पास साइकाइट्री के यूनिट्स नहीं होते, और अगर यूनिट साइकाइट्री का मौजूद भी हो तो उसके अंदर बेड्स की तादाद बहुत ही कम होती है। आपने अमेरिका के अंदर अमूमन देखा होगा कि मेडिकल या सर्जिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो कई मंजिला इमारतें होती हैं और साइकाइट्री का हॉस्पिटल आपको शाजो नादर ही नजर आते हैं। तो हर स्टेट के अंदर साइकाइट्री की जो बेड एलोकेशन है वो बहुत ही महदूद है। तो उसमें हमें हमेशा ये मसला आता था कि पेशेंट को किस अस्पताल में और कहाँ पे भेजा जाए। मिसाल के तौर पे मैं सैक्रामेंटो में काम करता हूँ और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें हमारे पास यहाँ से 3 घंटे 4 घंटे दूर के इमरजेंसी रूम से भी पेशेंट आए होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास अपने करीब के इलाके में साइकाइट्री के बेड्स अवेलेबल नहीं होते। टेलीसाइकाइट्री इमरजेंसी रूम के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके अंदर जो सबसे अहम चीज है वो ये, एक तो साइकाइट्रिस्ट की फॉरन अवेलेबिलिटी हो जाती है, एक स्क्रीन पे आके वो पेशेंट को एवेलुएट कर सकता है नर्सिंग स्टाफ और दूसरी रिसोर्सेज की मदद से, और اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ وہیں ایمرجنسی روم کے اندر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور کئی کیسز کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس مریض کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شروع میں کہ ان کو ہسپتال کے بیڈ کی ضرورت پڑے گی اور ایڈمٹ کرنا پڑے گا کئی دن کے لیے, ان کو ایمرجنسی روم کے احاطے میں رہتے ہوئے ہی ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے, اور وہ چند گھنٹے یا ایک دن کے بعد جو ہے وہ اس اسٹیج پر آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو گھر واپس بھیج دیتے ہیں آؤٹ پیشنٹ کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ. اس میں کاسٹ سیونگ بھی ہوتی ہے, نہ صرف ہاسپٹل کے اینڈ پہ کہ ان کو پیشنٹ کو ہسپتال کے اندر نہیں بھیجنا پڑتا, بلکہ مریض کے اینڈ پہ بھی ایک بہت بڑی کاسٹ سیونگ ہوتی ہے کہ ان کو ہسپتال کے کسی بڑے بل کا خدشہ نہیں رہتا, اور جو ٹریٹمنٹ آؤٹ پیشنٹ لیول کی ہے وہ ان کو آؤٹ پیشنٹ لیول پہ یا ایمرجنسی روم لیول پہ ہی مل جاتی ہے اور وہ واپس گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ٹیلی سائیکیٹری یقیناً ایمرجنسی روم کے لیے ایک بہت ہی کاسٹ سیونگ کاسٹ افیکٹو سروس ہے جو کہ عموماً ہاسپٹلز اب یوز کر رہے ہیں اور آئندہ اس کا استعمال بڑھے گا.
اور اس وجہ سے بھی کہ عام طور پر یہ جو ماہرین نفسیات ہیں, یہ سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کی تعداد کافی کم ہوتی ہے دوسرے شعبوں کے نسبت, اس شعبے میں ذرا لوگ کم کم جاتے ہیں, تو وہ بھی کمی جو ہے ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے ایک ہی ٹیلی سائیکیٹری کے ذریعے.
بالکل آپ نے صحیح اسیسمنٹ کی کہ سائیکیٹرسٹ کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میڈیسن یا سرجری کے جو فزیشنز ہیں. تو اس میں پہلے سائیکیٹری میں ایک جو ایڈوانٹیج ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک ایمرجنسی روم کے اندر 24 گھنٹے ہی ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہو, مگر اگر ایک ایمرجنسی روم کو کور کرنا ہے تو ہاسپٹل کو عموماً ایک سائیکیٹرسٹ ہر وقت آن کال رکھنا پڑتا ہے, مگر اس کا کام 24 گھنٹے تو نہیں ہوتا. تو اس میں ٹیلی سائیکیٹری جو ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ ایک وقت میں بیٹھ کے تقریباً 6 سے 7 ہاسپٹلز کو کور کر سکتا ہے.
اس وقت کس قسم کے مریض COVID-19 کے دوران زیادہ آ رہے ہیں؟
ایمرجنسی روم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عموماً جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں, وہ ان کے پاس تمام مسائل, جب ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو عموماً ڈپریشن یا انزائٹی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم نہ کروں, اور گھر والے یا خود مریض جو ہیں وہ ایمرجنسی روم کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ ٹریٹمنٹ جلدی لے سکیں. آؤٹ پیشنٹ کے اس پہ لیول پہ جو ہمیں زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان کے انزائٹی ڈپریشن یہاں پہ بڑھا ہوا ہے, مگر جو سیویریٹی ہے وہ ایمرجنسی روم کے لیول آف کیئر کی نہیں.
تو بہت شکریہ ڈاکٹر جواد عارف صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ سیکرامنٹو کیلیفورنیا کے سٹر سینٹر فار سائیکیٹری کے چیف آف میڈیکل اسٹاف ہیں, آپ کی اپنی ایک کمپنی ہے آئی سائیکیٹری جس کے ذریعے آپ ٹیلی سائیکیٹری کی سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں, اور آپ کنیٹیکٹ کے ڈنبری ہاسپٹل میں اور انسٹیٹیوٹ آف لیونگ ہارٹفورڈ ہاسپٹل کنیٹیکٹ میں ایمرجنسی سائیکیٹری کیئر بھی فراہم کر چکے ہیں. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی اچھا.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
COVID-19 نے دنیا بھر کے لوگوں کو جس قدر ذہنی, نفسیاتی اور معاشی مسائل سے دوچار کر دیا ہے, اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو سبھی کو ہے, اور یہ صورتحال اس وقت تک ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی جب تک اس کے لیے کوئی محفوظ ویکسین تیار ہو کر سامنے نہیں آ جاتی. اس وقت دنیا بھر کے ملک اس کوشش میں ہیں, بلکہ اس دوڑ میں ہیں کہ وہ سب سے پہلے یہ ویکسین تیار کر سکیں جو دنیا کو کرونا وائرس کی اس وبا سے نجات دلا سکے. یہ دوڑ کس طرح جاری ہے, اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیسہ حود بھائی نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
اطلاعات کے مطابق تحقیقاتی اور صنعتی ضابطوں کے شعبوں میں کئی افراد مصروف عمل ہیں کہ ویکسین کو بنانے کی مدت کو گھٹا کر جلد ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین تیار کریں. اس موضوع پر سنیے شکاگو میں ہسپتالوں سے منسلک انٹرنل میڈیسن سے وابستہ ڈاکٹر طاہر روہیل اور پاکستان میں فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں طب کے شعبے میں مشیر ڈاکٹر مقبول بلوچ سے گفتگو. ڈاکٹر طاہر آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں جو ہم نے سنا کہ یہ کمپنی ہے موڈرنا, انہوں نے اب تک کوئی 45 افراد پر یہ ویکسین ٹرائی کیا اور غالباً آگے چل کر اور جولائی میں 27 تاریخ کو بتا رہے ہیں کہ 30,000 افراد پر آزمائیں گے. یہ بتائیے کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے, یعنی کہ اگر اینٹی باڈیز قائم ہوتی ہیں ان پر, تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟
جی, مڈرنا کا جو ٹرائل ہے وہ این آئی ایچ اور الرجی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے, یو ایس گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے, ان کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. اور یہ کائزر پرمننٹے جو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے وہ, اور ایمری یونیورسٹی جو اٹلانٹا میں ہے, جو جہاں سی ڈی سی کا بھی آفس ہے, تو یہ ایک بہت سگنیفیکینٹ ان کی پروگریس ہے. نیو انگلینڈ جرنل میں ان کی ابھی ریسنٹ پبلیکیشن آئی ہے, تو وہ ایم آر این اے 1273 کے نام سے یہ ویکسین جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہ 15 15 15 15 کے تین گروپ بنائے, 15 15 کے تین گروپ لوگوں کو, ان کو پھر 25 25 100 اور 250 جو ان کی ڈوز کی کیلکولیشن تھی وہ انہوں نے دی, اور کچھ لوگوں کو انہوں نے 28 دن کے بعد دوسرا انجیکشن بھی دیا. تو ان سارے لوگوں میں جو بلاکنگ اینٹی باڈی ہے, سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسی اینٹی باڈی جو کہ وائرس کی ریپلیکیشن کو انسانی جسم میں روک دیتی ہے, بلاک کر دیتی ہے, اور اسپائک پروٹین جو کہ آپ سمجھ لیں کہ وائرس کا خنجر ہے جس کے ذریعے سے وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے, اس کے خلاف یہ ویکسین ہے. تو اس کے خلاف جو اینٹی باڈی بنی وہ اتنی مقدار میں بنی جیسے کہ جو لوگ ریکور کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ میں. تو اس کا فیز 2 ٹرائل ہوگا اور پھر آگے فیز 3 ہوگا.
ڈاکٹر مقبول بلوچ فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر مقبول, آپ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ پاکستان, بھارت, چین, افغانستان, اس خطے میں کیا کوششیں کی گئیں تاکہ کورونا وائرس کے خلاف کوئی ویکسین لایا جائے؟
دیکھیں, ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے مہم چل رہی ہے, اور ویکسین کو بنانے کے لیے سارے ممالک اپنی کوششیں کر رہی ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے جتنے جو تعلقات چائنا کے ساتھ کلوز ہیں, تو چائنیز جو فارما ہیں, اس میں اسپیشلی میں نام لوں گا سائنو فارم ہے, انہوں نے آفر دی تھی کہ جو ہے وہ کلینیکل ٹرائل کنڈکٹ کریں گے. انہوں نے خود پہلے جو ہے ان ایکٹیویٹڈ ویکسین جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی. اب جو فیز 3 ٹرائل ہے جو ہیومن پہ اپلائی کرنے کے لیے, اس پہ انہوں نے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد ہے ان کو جو ہے ان سے کولیبوریٹ کر کے ان کو خط لکھا ہے کہ جناب ہم مل کر یہ ٹرائل کر کے ویکسین لانچ کر سکتے ہیں جس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. تو جو ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے جو ڈائریکٹر ہے میجر جنرل عامر اکرام, ان کو یہ جو ہے خط بھیجا گیا یا ان کو یہ آفر دی گئی. تو کیونکہ جو ہے کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ایتھیکل کمیٹیز وغیرہ ان کی اپروول لینی ہوتی ہے, تا حال ابھی تک جو ہے ایتھیکل کمیٹی کی اپروول نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے, یہ جو چائنیز فارما ہے اگر ان کے آفر کو پاکستان سیریس لیتی ہے اور پاکستان کلینیکل ٹرائل میں شامل ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی پروگرس ہے اور ڈیولپمنٹ ہوگی جس سے عوام کو فائدہ ہوگا.
ڈاکٹر طاہر, جس طرح سے ڈاکٹر مقبول نے کہا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے تو کافی لوگوں پر جو ہے اپنی ویکسین آزمانا شروع ہی کر دیا, بلکہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو انہوں نے ویکسینیٹ کیا ہے, خاص طور پہ جو چینی حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں, اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک سے باہر بھی لوگوں کو یہ ویکسین لگایا جائے. اس طریقے کار کے بارے میں بتائیے.
جی, یہ ہر ملک کا اپنا ایک وہاں کی جو ایتھیکل پریکٹسز کے جو سٹینڈرڈز ہیں, وہ اس میں کار فرما ہوتے ہیں, ایک بیک دنیا میں نہیں ہے. اگر وہاں کے ملازمین جو ہیں وہ سرکاری ملازمین, ان کو ان کے اوپر کوئی ویکسین استعمال ہو رہی ہے اور عام شہری نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے یا جھجھک رہے ہیں, تو اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں. اس تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو جس طرح یا اس کمپنی کی جو ضروریات ہیں یا ان کو جتنے لوگ چاہیے ویکسین ٹیسٹ کرنے کے لیے, اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے پرکھنا چاہیے, اور لوگوں جو لوگ بھی شامل ہوں اس میں وہ اپنی رضامندی سے, اپنی خوش دلی سے, اپنے طور پہ رضاکارانہ طور پہ ان کو شامل ہونے یا نہ ہونے کا ان کو حق ملنا چاہیے. جو اسٹیٹسٹکس چائنا سے مل رہے ہیں وہ خوشائن نظر آتے ہیں, لیکن جو ٹرانسپیرنسی اس پروسیس کی ہے وہ چائنا میں اور ہے, امریکہ میں اور ویسٹرن یورپ میں اور ہوگی.
جی تو مقبول آپ بتائیے, اب تک جو خبریں آئی ہیں جن کو چین کی طرف سے تیار کردہ ویکسین لگایا گیا ان میں کوئی خراب سائیڈ افیکٹس نہیں ہوئے, اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں چین کی طرف سے پہلے آئے گا یا امریکہ یورپ کی طرف سے پہلے آئے گا ویکسین؟
دیکھیں جیسے کیونکہ اسٹارٹ ہی یہ فرسٹ چائنا سے ہوئی, تو جتنے جو ٹائم دا چاہیے ہوتا ہے ویکسین کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہ ٹائم چائنا کے پاس زیادہ رہی ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے اس میں پہل کرے گا, اور ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا مارکیٹ میں چائنا ہی جو ہے برتری حاصل کرے گی. تو ہماری یہی ہے کوشش کہ اگر ہماری حکومت خود اس پر جو ہے توجہ دے اور دوسرے ممالک کے کولیبریشن کے ساتھ, اسپیشلی میں کہوں گا کہ اگر چائنا کے ساتھ جو ہے نا مخلصانہ طور پر اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ویکسین جو ہے ڈیولپ بھی ہو جائے گی, اور جو عوام ہماری عوام ہے وہ بھی ولنٹیئر جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے, جس سے جو جیسے آپ نے کہا کہ جتنے ویکسین جو ٹرائل دیے گئے ہیں ان کا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ یا کوئی پراپر جو ہے نا سائیڈ افیکٹ سامنے نہیں آیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سائیڈ افیکٹس کچھ امیجیٹ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے ڈیلیڈ ہوتے ہیں. تو اس ٹائم کوئی رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل نہیں ہوا جس پہ ہم پراپر کہہ سکیں کہ یہ کمپلیٹلی سیف ہے.
جی ڈاکٹر طاہر, آخر میں یہ بتائیے, کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا کیونکہ کرونا میں مبتلا ہے, تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت کوئی ویکسین دریافت ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا غالباً کیونکہ اس میں کافی پیسہ بھی درکار تھا.
جی جو بھی ویکسین بنے گی وہ کہ یہ منافع کے لیے نہیں ہوگی, اور جو بھی ویکسین بنے گی وہ ساری دنیا کے لیے اویلیبل ہوگی, اور یہ سوچ اسی اس سے ہوگی, اور اس میں جو فنڈنگ ساری دنیا کے لیے ویکسین اس قیمت کے اوپر جو سارے افورڈ کر سکیں سارے ممالک, انکلوڈنگ جو کم انکم والے لوگ ہیں ممالک ہیں انڈیا پاکستان وغیرہ, وہ بھی افورڈ کر سکیں, ان کی ساری جو فنڈنگ آئے گی وہ ویسٹرن دنیا سے ہی آئے گی. اور امید کرتے ہیں کہ امریکہ, انگلینڈ, جرمنی, ویسٹرن یورپ, اور جو اپنے مائیکروسافٹ کے چیئرمین بل گیٹس, ان کی طرف سے بہت فنڈنگ, اور ایک دفعہ ویکسین آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی دنیا میں عام ہو جائے گی اور سب کو اویلیبل ہوگی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک ان ویکسین کے بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے, جو اقدامات چاہیے, ان کو اسکیل اپ کرنا, ان کو ایک دم سے لاکھوں کروڑوں اور بلینز کی اس میں لے کے جانا, وہ بھی اپنے طور پہ ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے.
اور خبریں اب تک تو حوصلہ افزا ہیں کہ ویکسین کے لیے ریکارڈ تیاری ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہمارے ساتھ تھے شکاگو میں انٹرنل میڈیسن سے وابستہ ڈاکٹر طاہر روہیل, جبکہ پاکستان سے تھے فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل سے منسلک ڈاکٹر مقبول بلوچ. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی شو کے ساتھ۔ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کی وجہ سے اب ہسپتالوں میں دوسری بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نئی دہلی کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کو کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ان ہسپتالوں میں دوسرے مریضوں کو دروازے ہی سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی ہسپتال کے بارے میں رتول جوشی کی یہ رپورٹ سنیے۔
دلی کے اس بڑے سرکاری اسپتال کے باہر ڈیرا ڈالے ان مریضوں میں سے کسی کو اپنی بیماری جاننے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی کو اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے اور کسی کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال کچھ ممکن نہیں کیونکہ یہ ان پانچ سرکاری اسپتالوں میں سے ایک ہے جو کووڈ 19 اسپتال میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ مریض جن کا علاج پہلے سے یہاں جاری تھا، انہیں دروازے سے ہی لوٹایا جا رہا ہے۔
کوئی بات ہی نہیں کرنا تیار ہے، جدھر بھی جاؤ جس گیٹ پہ بھی جاؤ نا اسی گیٹ پہ الٹا سیدھا بولتے ہیں، دھکے دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، اور لیڈیز سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں اور جینٹس سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ سب چیز لکھی ہے، پڑھ کے بتا کے جواب تو دے دو کم سے کم۔
کچھ اسپتال کووڈ 19 کے علاوہ دوسرے امراض کے شکار لوگوں سے داخلے سے پہلے کورونا نیگیٹو ہونے کی رپورٹ مانگتے ہیں۔ ٹیسٹ کرا کے رپورٹ ملنے تک وقت لگتا ہے۔ امت لیور پیشنٹ ہیں، صبح سے تین اسپتالوں کے چکر لگا چکے ہیں، انتظار کا ایک ایک پل ان پر بھاری ہے۔
پہلے وہاں دھکے کھا کے آیا ہوں میں، نیچے سے لے کے اوپر تک میرے سے چلا جا نہیں رہا ہے، میرے کو فیٹی لیور بھی ہے، میرے سے بالکل بھی دو تین قدم بھی چلا نہیں جا رہا ہے، اسی لیے میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔
صرف مریض ہی نہیں، بہت سے ڈاکٹرز بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔
کووڈ مینجمنٹ پالیسی جو ہمارے دیش میں بھارت میں چل رہی ہے، اس میں ایڈہاکزم اور امپلسو ڈیسیجن زیادہ ہے، اس سے لانگ ٹرم ہیلتھ امپیکٹ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ جیسے کروڈ ڈیتھ ریٹ اگر دیکھیں تو کینسر کے روگی، ڈائلسس پہ جو مریض تھے، آرگن ٹرانسپلانٹ کے روگی، ایسے روگیوں کی حالت اتی گمبھیر ہوگی اور موتیں ایسے روگیوں کی زیادہ ہو جائے گی بنا علاج کی وجہ سے۔
دلی حکومت نے 30 اپریل کو سبھی پرائیویٹ ہاسپٹلز کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسے مریضوں کو بنا دیکھے نہ لوٹائیں جنہیں کریٹیکل کیئر کی ضرورت ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کا بھی سبھی میڈیکل سروسز جاری رکھنے کا آرڈر تھا۔ تین مہینے جاری رہنے والے مکمل لاک ڈاؤن کے دوران چھوٹے شہروں اور قصبوں سے سنگین امراض کے ساتھ آنے والے علاج سے محروم رہے، کئی موقعوں پر یہ جان لیوا بھی ثابت ہوا۔
بیوروکریٹک ڈیسیزن ہر سمے لیا گیا، جو ڈاکٹر گراؤنڈ ریئلٹی میڈیکل ایکسپرٹ کی طرح گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، اور ڈیسیزن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں ان کی بھاگیداری نہ کے برابر ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے مریضوں کی مدد کے لیے طویل مدتی انتظامات بے حد ضروری ہیں، کیونکہ وبا کا خاتمہ ہونے میں ابھی وقت ہے۔ رتول جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک رپورٹ کے ساتھ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر ملکی طلبہ کو ملک سے واپس بھیجنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ امریکہ میں تعلیمی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طلبہ امریکی معیشت اور امریکی یونیورسٹیوں کی ریسرچ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا سب والدین کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اپنے بچوں کو دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ بیٹی اگر نقش منصور کی طرح ذہین اور محنتی ہو تو اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ ڈاکٹر منصور احمد قریشی خود پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب میں اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ان کی بیٹی نقش منصور کا تعلیمی ریکارڈ ابتدا ہی سے شاندار رہا ہے، اور میٹیریل سائنس اور پھر انگلش لٹریچر جیسے مضامین میں ڈگریاں لینے کے بعد فل برائٹ اسکالرشپ کا حصول اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت نقش بوئزی آئیڈہو یونیورسٹی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے واٹر پیوریفیکیشن میٹیریلز پر تحقیق کر رہی ہیں۔ امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی طلبہ مختلف مراحل میں مختلف نو شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اربوں ڈالر فیس کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ دنوں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک حکم جاری کیا کہ چونکہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے امریکہ میں یونیورسٹیاں آن کیمپس کی بجائے آن لائن تعلیم دے رہی ہیں، اس لیے ان اداروں کے غیر ملکی طلبہ یا تو اپنا شعبہ بدل لیں یا اپنے ملک واپس چلے جائیں، کیونکہ امریکہ میں رہنے کے لیے ان کا یونیورسٹی کیمپس میں کلاس لینا ضروری ہے۔ اس حکم سے غیر ملکی طلبہ میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر یونیورسٹیوں نے کیمپس کھولنے کے بجائے آن لائن کلاسز جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ نقشے منصور کہتی ہیں اگرچہ ان کی یونیورسٹی مکمل طور پر آن لائن کلاسز نہیں دے رہی تھی، مگر پھر بھی ان کے لیے پریشانی ہو گئی تھی کہ وہ اپارٹمنٹ کی لیز کا کیا کریں گی اور دیگر قانونی معاملات کا کیا ہوگا۔
لیکن اس کے باوجود بھی کافی زیادہ ایک دم سے انسرٹینٹی ہو گئی تھی، کیونکہ اگر مطلب کووڈ 19 کے کیسز دوبارہ بڑھتے ہیں مڈ سیمسٹر اور یونیورسٹی بند کرنی پڑتی ہے تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوگا۔ تو ایک بہت انسرٹن سچویشن ہو گئی تھی کہ یہاں جس طرح لیز ہے، اپارٹمنٹ ہے، جو سارے لیگل میٹرز ہیں وہ کس طرح ریپ اپ ہوں گے اتنی جلدی، تو مینٹلی کافی اسٹریننگ تھا وہ۔ میری ڈگری تو مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں، اور جو میرا ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ اسپیسیفکلی واٹر پیوریفیکیشن مٹیریلز پہ ہے۔
لیکن غیر ملکی طلبہ اس پریشانی میں تنہا نہیں تھے۔ امریکہ کی تقریباً تمام بڑی یونیورسٹیوں نے حکومت کے اس اقدام سے اتفاق نہیں کیا اور اسے عدالت میں چیلنج کر دیا، اور منگل کے روز ٹرمپ انتظامیہ کو اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب غیر ملکی طلبہ پہلے کی طرح اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں سپریم کورٹ کے اٹارنی ایٹ لا سلیم رضوی کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اگر یہ فیصلہ سیاسی بنیاد پر کیا ہے تو یہ بدل بھی سکتا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس پالیسی کی وجہ سے بہت قیاس پیدا ہوا، انسرٹنٹی پیدا ہوئی، اسٹوڈنٹس کے دلوں میں فیئر پیدا ہوا، اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق میرے اپنے کچھ کلائنٹس تھے جو جن کی جانب سے متواتر ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں، کچھ کالز مجھے اوورسیز سے ان کے پیرنٹس کی آئیں، اور ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ان اسٹوڈنٹس کو واپس بلا لیا جائے، کیا ان کے لیے کچھ سیفٹی کا کنسرن جو ہے وہ زیادہ مشکل تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہو گئے۔
مگر وہ کہتے ہیں کہ فی الحال یہ طلبہ ایک بہت بڑی پریشانی سے نکل آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ میں ان غیر ملکی طلبہ کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔
اتنی بڑی تعداد میں اپروکسیمیٹلی 1.09 million اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، اور وہ لوگ یہاں پہ آ کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کلچرلی اویئرنیس ان میں بڑھتی ہے، پولیٹیکل ایشوز وہ یہاں کے دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے کنٹریز میں جس وقت واپس آتے ہیں تو ان کے دل میں ہمیشہ ایک سافٹ کارنر امریکہ کے لیے موجود ہوتا ہے۔ تو اگر انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ جو ہے ایک لیڈنگ رول رکھنا چاہتا ہے اپنے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گفٹ ہے ان کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور پھر اپنے بیرون ملک سے آنے کے بعد یہاں پہ ٹریننگ اور ایجوکیشن اور ریسرچ کرنے کے بعد اگر واپس جاتے ہیں تو اپنے کنٹریز میں بھی وہ ایک گڈ ول امبیسڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں امریکنز کے لیے۔
یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ان طلبہ کی امریکی یونیورسٹیوں کے لیے آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس بارے میں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ حکومت کے ان طلبہ پر کلاسوں میں تعلیم حاصل کرنے کی پابندی کے حکم سے امریکہ میں چھوٹی بڑی تقریباً 8,700 یونیورسٹیاں متاثر ہو رہی تھیں۔ یہ طلبہ یونیورسٹیوں کی فیس کی صورت میں اربوں ڈالر ادا کرتے ہیں۔
یہ لوگ جو ٹیوشن پے کرتے ہیں وہ ایک عام امریکن سے تقریباً 3 گنا زیادہ ٹیوشن ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یونیورسٹی کو ایز اے فارن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی اچھی ان کو ایک اپنی ارننگ ان کو ملتی ہے، انکم ملتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے کہ اب پھر اس میں دو قسم کے اسٹوڈنٹ اس میں آگے آ کے نکلتے ہیں۔ ایک تو وہ کلاس ہوتی ہے جو کہ یہاں پر کچھ عرصہ رہے، پھر انہوں نے 2-3 سال یہاں پہ رہے، انہوں نے جاب کی، انہوں نے سوشل سیکورٹی پے کی، اور اس کے بعد وہ اپنے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اسٹوڈنٹ واپس جاتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو یو ایس اکانومی کے اوپر یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے بنسبت किसी भी तरीके से सोचने की। उसकी वजह यह है कि उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में अमेरिकन इकोनॉमी ने उनके हाई स्कूल के या उनके कॉलेज के दौर के वो एक्सपेंसेस नहीं किए होते जो कि कॉमन आदमी को एक फ्री हायर एजुकेशन मिलती है, एक चीज। और एक चीज जो कि और इसमें अच्छी होती है कि बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी रिसर्च करने के बाद इंडस्ट्री को वो एक ऐसी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं या वो चीज दे देते हैं जिसका बेनिफिट के मैक्रो लेवल पे ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी को उसका उसका जो है वो बेनिफिट होता है।
डॉक्टर बुखारी कहते हैं ये तलबा अपने साथ अपना तनव भी लेकर आते हैं, उनकी काबिलियत और इनकी सलाहियतें इनके तालीमी इदारों और इनकी ज़ाती अहलियत की अक्कास होती हैं।
रिसर्च के अंदर एक तो ये है कि आप जब एक फॉरेन स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो अपने साथ जो परसेप्शंस या जो वैल्यू या जो एक्सपीरियंसेस लाता है वो बड़ा डाइवर्स बैकग्राउंड क्रिएट कर देता है, और उस डाइवर्सिटी की वजह से फिर अल्टीमेटली ये होता है कि जो उनकी जो रिसर्च का जो एलिमेंट होता है उनका चूंकि परसेप्शन जो है वो एक ग्लोबल परसेप्शन क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू एन अमेरिकन स्टूडेंट की, उसके अंदर जो उनकी कंट्रीब्यूशन है फॉरेन स्टूडेंट्स की वो उसका उसका बेनिफिट अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी को भी मिलता है। क्योंकि बहुत सारी इसमें एक अच्छी चीज अमेरिकन एकेडेमिक सिस्टम में ये बहुत जरूर बहुत अच्छी है कि यहाँ पे एकेडेमिया और बिजनेस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है।
सलीम रिजवी कहते हैं ये तलबा खैर सगाली के वो सफीर हैं जो अपने मुल्कों से अपनी तहजीब और अपने सकाफती रंग लेकर अमरीका आते हैं,
और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एसेट है ये स्टूडेंट, और अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उससे इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए, इस मुल्क के कल्चर के लिए, कि आपको मालूम है कि डाइवर्सिटी की जरूरत है, और बाहर से जिस वक्त लोग आते हैं तो वो अपने साथ अपने कल्चरल रंग लेके आते हैं और वो बड़े खूबसूरत रंग है जिससे इस मुल्क की डाइवर्सिटी में इजाफा होता है।
डॉक्टर मंसूर कुरैशी कहते हैं अगर उनके अपने मुल्क के निजाम तालीम में उनकी बेटी नक्श की सलाहियतों को जिला मिलती तो वो अपने ही मुल्क को तरजीह देते।
लेकिन अलमिया ये है कि हमारे बच्चे जो इस किस्म के बच्चे पढ़ के बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ एक पॉलिटिक्स है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, और जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं लोग उनके लिए कोई मौका ही नहीं है चलने के लिए। तो मुझे नजर नहीं आता कोई ऐसी सूरत हाल, टू बी वेरी फ्रैंक और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनती हो।
चुनांचे वो नहीं जानते कि उनकी बेटी इतनी आला तहकीक के बाद डॉक्टरेट की इस डिग्री से अपने मुल्क को फायदा पहुंचा पाएगी या नहीं। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
और अब पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फानी तोदों के टूटने के बारे में नफीसा हूद भाई की ये।
इस वक्त पाकिस्तान में बारिशों का मौसम शुरू हो गया है और उसके साथ ही शिमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे फटने की वजह से मकामी लोगों को नुकसान हो रहा है। पिछले चंद रोज में चित्राल की गोलानी वादी में पानी के रेलों ने बिजली फराहम करने वाला स्टेशन, रस्तों, पुलों और ज़रात को तबाह कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मेट ऑफिस और मकामी इंतजामिया की तंबी की वजह से लोग चौकस थे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौजू पर सुनिए मेट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रियाज और हुंजा से माहौलियात के माहिर इजहार हुंजई को, जो बैन अलाक़वामी इदारों के लिए मुशावरत भी करते हैं। डायरेक्टर जनरल मेट ऑफिस का कहना था,
जैसे आपने बता भी दिया है और जैसे इसमें ज्यादा खासकर जो लोकल एरियाज हैं वहाँ पे डैमेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे हर साल गुलेन वैली का जो एक ग्लेशियर है इसमें हर साल तकरीबन कुछ ना कुछ ये होता रहता है, और ये इससे पहले कुछ हफ्ते पहले मेट डिपार्टमेंट जो हमारा पेशावर सेंटर है उसने वार्निंग भी दिया हुआ था, और उस वक्त तो खैर ये ज्यादा नहीं बना, लेकिन यह कि کل بارش ہوئی ہے, پرسوں جو بارش ہوئی ہے وہ اس سائٹ پہ, تو اس نے اس کو ٹریگر کر دیا ہے اور بلاسٹ ہوا ہے.
یہ بتائیے یہ جو ارلی وارننگ سسٹم کا جو ذکر آ رہا ہے میڈیا میں, یہ کون سا سسٹم ہے جس نے لوگوں کو پہلے سے متنبع کر لیا اور وہ اس عذاب سے بچ گئے؟
اس میں بالکل, چونکہ اس سے کچھ سالوں پہلے اگر آپ دیکھا جائے تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا, اور مختلف ایریا میں اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے تھے لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اور پبلک اویئرنیس بھی نہیں ہوتی تھی, سوائے وہاں پہ جو چند کمیونٹی جو لوکل تھے ان کو پتہ ہوتا تھا, لیکن وہ بھی وہ مطلب واش آؤٹ ہو جاتے اور بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے تھے. 7-8 سال سے جب مڈ ڈپارٹمنٹ کی ارلی وارننگ سسٹم اور انہیں اس ایریاز کی مانیٹرنگ وہ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر دوسرے کہ پبلک اور اویئرنیس بھی کریٹ ہو رہی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو پبلک اویئرنیس پروگرامز کرتے رہتے ہیں, اس سے کمیونٹی اویئرنیس ہو جاتی ہے اور یہ کافی ہیلپ فل اس میں ہو جاتی ہیں. اور
اس وقت ہم اظہار ہنزائی کی طرف آتے ہیں, یہ گلگت چترال سے تعلق رکھتے ہیں. اور اظہار ہنزائی آپ بتائیے, اب جب کہ میٹ آفس نے ایک وارننگ دی ہے کہ اس ہفتے زیادہ بارش بھی آ سکتی ہے, تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں اور کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟
میرے اطلاع کے مطابق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی وہاں پولیس کو بھی بھیجا اور لوگوں کو پہلے سے بتایا, کمیونٹیز کو بتایا, میٹ آفس نے الرٹ کیا, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ اور کمیونٹی لیول پہ ایک کمپریہنسو سوچ رکھنی چاہیے, کیونکہ جو پہاڑی علاقے ہیں اور جس طرح یہ ایک دم سے جو ہے نا ہیٹ ویوز آتے ہیں, اور گلوف ایک ایشو ہے, اور دوسرا جو انٹینس سنو میلٹ ہے اس سے بھی فلیش فلڈس آتے ہیں, اور انفراسٹرکچر ہمارا جس طرح ڈیزائن ہوتا ہے وہ ان فلڈس کے لیے کارآمد نہیں ہے. میں چترال 20-30 سال سے جاتا رہتا ہوں, اس علاقے کا بندہ ہوں, تو میرا دل بہت خراب ہوا جب میں نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت جو گاؤں ہے نا وہ اتنے اجڑ گئے ہیں, اتنا فلڈ آیا ہوا ہے اور جو سارا آبادی ہے وہ کاٹ کے جو ہے نا وہ دریا لے کے گئی ہے, انفراسٹرکچر جو ہے نا بہت مشکل ہے, تو بہت سے ایشوز ہیں.
اظہار ہنزائی آپ بتائیے کہ جو آئس موڈ ہے وہ اس وقت تیاری کر رہا ہے کہ کوئی جو باقاعدہ ارلی وارننگ سسٹمز ہیں وہ نافذ کیے جائیں تاکہ لوگ ہوشیار ہو سکیں, ابھی تک یہ سسٹم کیوں نہیں لگا؟
اس ریموٹ جو ہے وہ ایک 6 ملکوں کا ایک ادارہ ہے اور وہ ماؤنٹین ایشوز پہ فوکسڈ ہے, یہ ایک بہت زبردست ادارہ ہے تو نیپال میں بیس, لیکن یہ جو ہے نا اب یہ 6-7 جو ممالک ہیں جس میں نیپال ہے, بھوٹان ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ہمیں جو ہے وہ اپنے یہ نالج جو ہے وہ اس کو ہمیں انٹیگریٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس وقت چائنا جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, سیٹلائٹ انفارمیشن بھی ہے, اور اسی طرح ہر ملک کے ان 6 ممالک کے جو پہاڑی جو ایشوز ہیں, جو ماؤنٹین ایریاز کے ایشوز ہیں وہ سملر ہیں, تو جتنی بھی ہماری دوسری جو پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس ہیں جو بھی ہیں, ابھی انڈیا اور چائنا جو ہے نا بارڈر ڈسپیوٹ سے فلاں ہے بستان ہے, لیکن یہ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جہاں تک جو پبلک کا انٹرسٹ کا کام ہے یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, ان کا مینڈیٹ یہی ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا ایک مجموعی حل نکالا جائے اور وہ انفارمیشن اور نالج شیئر کیا جائے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں کہ وہ اس کو سپیڈ اپ کریں, اس طرح کی جو نالج ہے, اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں, اس طرح کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں جلدی اڈاپٹ کرنا چاہیے, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے.
ریاض صاحب, آپ بہتر طور پہ بتا سکیں گے کہ یہ جو اس وقت ارلی وارننگ سسٹمز ہیں غالباً کہا جا رہا تھا کہ سپٹمبر تک یہ نافذ ہو جائیں گے, اس میں کیا پیش رفت ہوگی؟
جی بالکل, اس میں پہلا ایک پروجیکٹ ہوا تھا جس کے اندر جی بی میں اور کچھ چترال میں کچھ سسٹم تو انسٹال تھے اور ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اور ایک اور پروجیکٹ ہے جو گلاف کا ٹو ابھی جو ایک جوائنٹ وینچر ہے ان کے کے پی گورنمنٹ کے اور ساتھ جی بی گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ میڈ ڈپارٹمنٹ بھی ان کا ایک پارٹ ہے اور جو کلائمیٹ چینج منسٹری ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہے لیڈ کر رہی ہے. تو اس میں مختلف اور جو یو این ڈی پی ہے وہ بھی اس کے اندر مطلب وہ کام کر رہی ہے. تو مختلف اسٹیپس پہ ان کے کام سروے وغیرہ میرے خیال میں اس طرح وہ چل رہی ہے اور ابھی میرے خیال میں کوئی ٹیم وزٹس کر چکے ہیں اور آگے بھی مطلب کام اس کے اوپر چل رہی ہے. لیکن چونکہ یہ بڑا واسٹ قسم کا ایک ایریا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا.
کیونکہ آپ لوگوں کے میٹ آفس نے پیشن گوئی کی ہے کہ بارشیں تیز ہوں گی. اب ارلی وارننگ سسٹم کے آنے سے قبل جو لوگ آپ کو ریڈیو پہ سن سکتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ انہیں کیا احتیاط کرنا چاہیے؟
جی بالکل, وہ خاص کر یہ جو علاقے ہیں جیسے چترال ہیں, ہمارا سوات ہے, چترال ہے, جی بی کے ایریاز ہے, کشمیر ہے, یہ بالکل ایک جیسے اظہار صاحب نے بتا دی ایک ملٹیپل ہیزرڈ ایریاز ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ فلیش فلڈنگ کی بہت زیادہ, اب یہ جو دو تین مہینے ہیں یہ بالکل اس میں پروبیبلٹی جو بہت زیادہ ہے فلیش فلڈنگ کی, پھر ساتھ اس میں سلائڈنگ کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح گلابس کی بھی چانسز ہے. پھر اس کے علاوہ جب فلیش فلڈنگ ہوگی تو اس میں جو خاص کر لوکل نالاز ہے اس کے اندر بہت زیادہ پانی آ جاتے ہیں اور فلوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ جو لوکل ایریاز ہے یا جو کنسٹرکشنز ہے وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو جولائی اگست اور مڈ سپٹمبر یہ ایسے, اس میں ہمارے پبلک کو اور خاص کر جو کمیونٹی ہے جو وہاں پہ رہتی ہیں نالوں کے اوپر رہ رہی ہیں یا ان کی بالکل ریور کے نزدیک ریور بیڈ میں یا ریور کے نزدیک بالکل وہ رہ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی بھی ایجنسی کی طرف سے انفارمیشن آ جاتی ہے رین کی, ویدر سسٹم کی یا کوئی اس طرح گلاف کی, تو اس کو بالکل اپنا پہلے ہی سے ایک مائنڈ سیٹ بننا چاہیے کہ کہاں پہ اس نے جانا ہے, کدھر اس نے اپنا سیفٹی کروانی ہے اور موو کرنا ہے. اور بالکل ایک جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہے وہ ہر ہمارے کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ بنا دے کہ یار میں نے کتنے ٹائم میں یہاں سے ایکشن لینا ہے.
اس موڑ پہ ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں, میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض اور ماحولیات کے ماہر اظہار ہنزئی, بہت شکریہ اور خدا حافظ.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
آپ کسی ریسٹورنٹ میں داخل ہوں اور آرڈر لینے, کھانا تیار کرنے اور پیسے لینے کا کام انسانوں کی بجائے روبوٹس کرتے دکھائی دیں تو کیسا لگے گا؟ ممکن ہے کہ کرونا وائرس بحران کی وجہ سے یہ تصور حقیقت بن جائے, کیونکہ روبوٹس محفوظ انداز سے ریسٹورنٹس کا کاروبار جاری رکھنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں. تفصیلات فائزہ بخاری سے سنیے اس رپورٹ میں.
کیلیفورنیا کا ایک جدید خود کار ڈھابا یا چھوٹا ریسٹورنٹ ہے. یہاں نصب سکرین پر آپ اپنا آرڈر درج کریں تو کاؤنٹر کے آگے اور پیچھے متعین روبوٹس آپ کا حکم بجا لانے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں. وپن جین اس کاروبار کے مالک ہیں.
بلینڈڈ انسانی عمل دخل کے بغیر مکمل طور پر خودکار روبوٹک نظام ہے جو آپ کی پسند کے مطابق پھلوں سے تازہ, صحت بخش اور خوش ذائقہ مشروبات بناتا ہے.
یہاں انسانوں کا عمل دخل صرف ان مشینوں میں پھل اور دیگر اجزاء ڈالنے تک محدود ہے جو مشروبات بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. روبوٹس کے تیار کردہ جوسز کے ذائقے کی بات کی جائے تو وہ کسی طور بھی انسانی کاوشوں سے کم نہیں.
So this is the only way you can actually offer a complete...
یہ واحد طریقہ ہے جو انسانی میل جول کی ضرورت سے بالکل پاک اور محفوظ ہے. خدا نخواستہ اگلی بار کرونا جیسا کوئی بحران ہوا تو آپ کاروبار اور کھانے پینے کی سہولت شٹ ڈاؤن کیے بغیر جاری رکھ سکتے ہیں.
ان سے ملیے فلپی نامی اس روبوٹ کو دنیا کے پہلے کچن مددگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے جو وقت کے ساتھ نئی مہارتیں سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. کیلیفورنیا ہی کے ایک ریسٹورنٹ میں فلپی آپ کے لیے برگرز بنانے میں مصروف ہے. ساتھ میں فرینچ فرائز پسند کریں تو وہ بھی حاضر ہیں.
کرونا وبا کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی کی استعداد اور ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہوا ہے. روبوٹس کھانا پکانے کے ماحول کو محفوظ بناتے ہیں, یہ کام کی رفتار جاری رکھتے ہیں خاص طور پر کم اسٹاف ہونے کی صورت میں.
گو کہ کرونا شٹ ڈاؤن کے دوران کھانا پینا آرڈر کرنے کے خود کار انداز میں اضافہ ہوا ہے. کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی محض عارضی ہے اور ریسٹورنٹس کے کاروبار میں روبوٹس کبھی انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتے.
I'm still skeptical that they'll be very successful.
مجھے یقین نہیں کہ یہ بہت کامیاب ہوں گے. شاید صرف کرونا بحران کے دوران ہوں, لیکن پھر جتنی تیزی سے یہ آئے اتنی تیزی سے چلے بھی جائیں گے. جب کھانا پکانے اور اسے پیش کرنے کو مشینی عمل بنا دیا جائے تو ہم کھانا کھلانے اور کھانے کے انسانی تجربے کو کھو دیتے ہیں.
آپ اپنی زندگی میں روبوٹس کی دخل اندازی پسند کریں یا نہ کریں, لیکن کرونا بحران نے ان کی افادیت اور اہمیت بڑھا دی ہے. اس وبا کے خاتمے کے بعد نیا نارمل کیسا ہوگا اور کیا اس نئے نارمل میں روبوٹس ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ ہوں گے, ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے